احمده و اصلی علی رسوله الكریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صدق اللہ العظیم. جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے، مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کا پانچواں حصہ مباحث صبر و مصابرت پر مشتمل ہے، اور اس کے لیے ایک نہایت جامع اور موضوع عنوان کے اعتبار سے سورہ آل عمران کی اس آخری آیت کا انتخاب کیا گیا جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی، اور جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، صبر کی روش اختیار کرو اور صبر کے معاملے میں اپنے مخالفین اور اپنے دشمنوں پر بازی لے جاؤ، اور ہر چہار طرف سے، ہر جانب سے چوکس اور چوکنے رہو، حفاظت کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اس آیہ مبارکہ کا جو آخری لفظ ہے، جس میں فلاح مومن کے اصل مقصود کی حیثیت سے مذکور ہے، تو فلاح کے معنی اور مفہوم پر اس سے پہلے اس منتخب نصاب میں سورہ مومنون کے پہلے لفظ کے حوالے سے مفصل گفتگو ہو چکی ہے. یہاں ذرا تقوی کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے. تقوی کا مادہ واو، قاف اور یہ ہے. اس کا اصل لغوی مفہوم ہے بچنا. تقوی قرآن حکیم کی ایک نہایت جامع اصطلاح ہے. بچاؤ، کسی شے سے بچنا، اس دنیا میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنا، آخرت میں اللہ کی سزا سے بچنا، گویا کہ یہ تقوی پورے دینی عمل کے لیے یا پورے سلوک قرآنی کے لیے ایک مستقل روح ہے. یہ جذبہ ہے، یہ اس کی قوت محرکہ ہے. جس طرح دنیا میں ہم ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، دین میں بھی آگے سے آگے بڑھنا، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں، خیر میں، بھلائی میں، ایمان میں، عمل صالح میں مسلسل آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا، اس کے لیے جو قوت محرکہ ہے، قرآن اسے لفظ تقوی سے تعبیر کرتا ہے. اور اس ضمن میں سورہ مائدہ کی ایک آیت، آیت نمبر 93 بہت اہم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے اس دین میں انسان کا آگے بڑھنا کل کا کل اس کا دار و مدار روح تقوی پر ہے. فرمایا: لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین. وہاں سلسلہ کلام یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں حلت و حرمت کا جب پورا ضابطہ بیان ہو گیا، تو اب کچھ مسلمانوں کے دلوں میں ایک تشویش سی پیدا ہوئی کہ اس سے پہلے جو ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے رہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے کوئی مستقل اثرات ہمارے وجود میں باقی رہ جائیں. ان کی اس تشویش کے ازالے کے لیے فرمایا کہ اہل ایمان نے اس سے پہلے جو کچھ کھایا پیا ہے، اس کی ان پر کوئی ذمہ داری نہیں، اس سے کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، اور اب یہاں سے وہ بات شروع ہوئی جبکہ وہ مسلسل اس روش پر عمل پیرا رہے ہوں. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، ایمان لائے، نیک عمل کیے. ثم متقوا وآمنوا، پھر مزید تقوی ان میں پیدا ہوا، پھر اور ایمان انہیں حاصل ہوا. یہاں پھر ایک مرتبہ اشارہ ہو گیا ہے ایمان کے ان دو مراتب یا مدارج کی جانب. ایک ایمان کا اولین یا ابتدائی مرحلہ ہے جس میں عمل صالح ایک جدا گانا اینٹیٹی کی حیثیت سے مذکور ہے، ایک ایمان کا اس سے برتر مرتبہ ہے جہاں عمل اور ایمان یہ ایک وحدت بن جاتے ہیں، لہذا وہاں عمل کے دوبارہ ذکر کی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا سمت تقوا و احسنو، پھر ان میں تقوا اور بڑھا، نتیجتاً وہ درجہ احسان پر فائز ہو گئے، اور یہ آخری منزل ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی محسنین سے محبت کرتا ہے۔ تو سورہ آل عمران کی اس آخری آیت میں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس سے تو گویا کہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اور اب اس کے پہلے ٹکڑے پر توجہ مرتکز کیجئے، یہ ہے ہمارے اس منتخب نصاب کے اعتبار سے اس کا اہم تر ٹکڑا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا۔ یہاں صبر ہی سے دو فعل امر ہیں کہ جو مسلمانوں کو دیے گئے، دو حکم ہیں جو مسلمانوں کو دیے گئے، اصبروا صبر کرو، اور صابروا، یہاں یہ باب مفعلہ سے صیغہ امر ہے، جس طرح قتل سے مقاتلہ، جہد سے مجاہدہ، اسی طرح صبر سے مصابرہ۔ صبر ایک یک طرفہ عمل ہے، صبر کے معنی ہے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، تھام کر رکھنا، اور اس کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ اپنی کسی منزل کے تعین کے بعد انسان پوری ثابت قدمی سے اس کی طرف پیش قدمی جاری رکھے، کوئی مخالفت، کوئی موانے، کوئی رکاوٹیں، کوئی تشدد، کوئی پرسیکیوشن اسے اپنے اس مقصد سے، اپنی اس منزل مقصود کی جانب پیش قدمی سے روک نہ سکے۔ اور دوسرا پہلو، کوئی ٹیمپٹیشن، کوئی لالچ، کسی پہلو سے، کسی اعتبار سے مرغوبات نفس کی کوئی کشش، یہ بھی اس کے راہ میں حائل نہ ہونے پائے، یہ ہے صبر۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، پھر جیسا کہ اس سے پہلے بار بار عرض کیا جا چکا، بندہ مومن جہاں وہ ایمان اور عمل کی منزلیں طے کر رہا ہے، یہاں خلا نہیں ہے، جہاں اس کا نظریہ ہے وہاں اور بھی نظریات ہیں، جہاں اس کا مسلک ہے وہاں دوسرے مسلکوں کے لوگ بھی موجود ہیں، یہ تو ایک آماجگاہ ہے، یہاں تو سٹرگل ہے۔ مجاہدہ اور مقاتلہ کے بدل پر لفظ آیا مصابرہ، اہل کفر اپنے باطل نظریات کے لیے صبر کریں گے، اہل شرک اپنے معبودان باطل کے لیے قربانیاں دیں گے، اہل ایمان تمہیں اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے صبر کرنا ہے، اور صبر میں ان پر بازی لے جانا ہے، جب تک کہ تم انہیں اس مقابلہ صبر میں نیچا نہ دکھاؤ تم آگے نہ بڑھ سکو گے۔ لہذا یہاں لفظ صبر دونوں اعتبار سے آیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اس تصادم میں، اس کشمکش میں، اس ٹکراؤ میں تمہارا صبر دوسروں کے صبر پر بازی لے جائے، تمہارا ایثار و قربانی کا معاملہ دوسروں سے بڑھ جائے، تم اپنے مقصد کے لیے جان و مال کی زیادہ بازیاں لگا سکو بنسبت دوسروں کے، تب کامیابی تمہارے قدم چومے کی۔ لعلکم تفلحون کا معاملہ صرف اسی ایک صورت میں ممکن ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ، واقعہ یہ ہے کہ ہمارے منتخب نصاب کے اس پانچویں حصے کے لیے نہایت موزوں اور بہت جامع عنوان ہے۔ اب آئیے ذرا ایک نگاہ بازگشت ڈالیے، صبر کا ذکر اس سے پہلے ہمارے اس منتخب نصاب میں کہاں کہاں ہوا ہے۔ پہلا حصہ چار جامع اسباب پر مشتمل تھا، اور ان چاروں اسباب میں چوٹی کی چیز، ذروۃ السنام، آخری منزل صبر ہی کی تھی۔ سورۃ العصر پر آئیے تو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آیا بالکل دیکھیے، نیکی، تقوی، ان سب کا نقطۂ عروج، ان سب کا کلائمیکس، ان سب کی چوٹی، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر نگاہ ڈالیے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیات 30-36 کو دیکھیے، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ تو ان چاروں جامع اسباق میں جو بلند ترین چیز، جو آخری منزل جس کی نشاندہی کی گئی، وہ یہی صبر ہے۔ اور وہاں ان چاروں مقامات پر گویا کہ اس صبر کا وہ پہلو زیادہ پیش نظر ہے کہ جو توافی بالحق کے نتیجے میں، جو دعوت الی اللہ کے نتیجے میں، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نتیجے میں جس مرحلے سے انسان کو دوچار ہونا پڑے گا، حق کی بات کہنی ہے تو سہار ہونا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے، مخالفتیں ہوں گی، الحق مرن، سچ کڑوا ہوتا ہے، سچائی عام طور پر قابل قبول نہیں ہوتی، مخالفتیں ہوں گی، تکالیف آئیں گی، اس کو جھیلنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، پہلے سے جان لو کہ یہ خاردار راہ ہے، کانٹوں بھرا راستہ ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے۔ اس کے بعد عمل صالح کی تفاصیل پر مشتمل جو حصہ سوم ہمارے اس منتخب نصاب میں آیا تھا، اس میں سورہ الفرقان میں لفظ صبر آیا، اور وہاں یہ ایک دوسری شان کے ساتھ وارد ہوا تھا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ ہیں وہ لوگ جن کو جنت کے بالا خانے ملیں گے، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے اس صبر کے عوض کے جو انہوں نے کیا۔ یہاں صبر در حقیقت انسانی شخصیت، اس کی سیرت و کردار، اس کے ایک ایسے ہماگیر پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ایمان پر بھی کاربند نہیں رہ سکتے جب تک کہ یہ صبر نہ ہو، عمل صالح کے بنیادی تقاضے بھی پورے نہیں ہو سکتے جب تک کہ انسان میں صبر کا مادہ نہ ہو۔ اپنے جذبات کو تھامنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کی لگامیں کھینچ کر رکھنی پڑتی ہیں۔ اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، یہی تو صبر ہے، خواہشات کو دبانا ہے، شہوات کو لگام دینی ہے، مرغوبات نفس کے لیے جو طبیعت میں ایک میلان ہے اس کو روک کر رکھنا ہے، تب ایمان پر گامزن رہو گے، تبھی عمل صالح کے ابتدائی تقاضے پورے کر سکو گے، تبھی اس راہ میں آگے قدم بڑھانا ممکن ہوگا۔ اور پھر جب وہ مرحلہ آتا ہے احقاق حق اور ابطال باطل کا، اعلاء کلمت اللہ کا، غلبہ دین کی جد و جہد کا، تو یہاں تو ظاہر بات ہے کہ نمایاں ترین وصف کے جو مطلوب ہے وہ صبر اور مصابرت کا ہے۔ اسی مفہوم میں یہ لفظ سورہ مومنون میں ایک جگہ آیا ہے، آخرت میں قیامت کے روز اللہ تعالی فرمائیں گے، کافروں اور اہل حق کا راستہ روکنے والوں کی جو کوشش کرتے رہے، اور اہل حق کا راستہ روکنے کی جو کوشش کرتے رہے دنیا میں، ان سے مخاطب ہو کر کہا جائے گا، انی جزیتہم الیوم بما صبروا، یہ جن کا تم استہزاء کرتے رہے، جن کا تمسخر کرتے رہے، جن کا مذاق اڑاتے رہے، جنہیں کمزور دیکھ کر تم نے دبائے رکھا تھا، آج دیکھو جو صبر انہوں نے کیا اس کی بدولت میں انہیں کیا بدلہ دے رہا ہوں، کیا اعلی مقامات انہیں حاصل ہو رہے ہیں۔ اس معنی میں قرآن مجید میں لفظ صبر گویا کہ اس پوری بحث کو، اس پورے سلوک قرآنی کو، اس صراط مستقیم کا جو جو مرحلہ ہے، ان سب کے اعتبار سے اس کی روح رواں، اس کا جذبہ محرکہ، اس کی شرط ناگزیر کے طور پر صبر کا ذکر ہوتا ہے۔ اب ذرا آئیے ایک اور پہلو سے قرآن مجید میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے صبر کا ذکر جس طور سے آیا ہے اس پر ایک نگاہ ڈال لیجیے۔ قرآن حکیم میں جو ابتدائی صورتیں نازل ہوئیں ان میں ہمیشہ یہ لفظ، یہ فعل امر بصیغہ واحد آتا ہے، اور اس کے مخاطب اولین ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا، فریضہ رسالت کی ادائیگی کا حکم ہوا، اس راہ میں فریضہ رسالت کی ادائیگی کے پہلے حکم کے ساتھ صبر کی ہدایت بھی نازل ہوئی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ صبر ناگزیر ہے، اب جھیلنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، تحمل کرنا ہوگا، مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں، ان سے مردانہ وار مقابلہ کرنا ہوگا. چنانچہ ابتدائی وحیاں جتنی بھی ہیں ان میں بہت ہی نمایاں طور پر یہ لفظ صبر حکم اور ہدایت کے پیرائے میں بار بار آتا ہے. سورہ نون اس کا اختتام ہوتا ہے فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور اس کے لیے صبر کیے رہیے، اپنے آپ کو تھامے رکھیے، روکے رکھیے اور اس کے مانند ہو جائیے، صاحب الحوت مچھلی والے کے مانند، حضرت یونس علیہ السلام کے مانند جنہوں نے کچھ جلدی کی تھی. کہیں فرمایا جاتا ہے فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، اپنے رب کا کے لیے صبر کیجئے، اس کے حکم کا انتظار کیجئے اور ان گناہ میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی باتوں میں نہ آ جائیے. کہیں فرمایا جاتا ہے فاصبر صبرا جمیلا، صبر کیجئے اور آپ کا یہ صبر بڑا ہی خوبصورت صبر ہو. ایک مجبوری کا صبر ہوتا ہے، اگر کسی نے آپ کو گالی دی اور آپ نے گالی جواباً دے دی اور اب کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں، یہ صبر جمیل نہیں ہے. جھیلیے، برداشت کیجئے اور خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے. فاصبر صبرا جمیلا، کہیں حکم ہوتا ہے فاصبر وما صبرک الا باللہ، صبر کیجئے، جھیلیے، برداشت کیجئے اور صبر کے لیے آپ کا سہارا اللہ کی ذات ہے. تعلق مع اللہ، اللہ کی محبت، اللہ پر بھروسہ، یہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ صبر کر سکیں. کہیں حکم ہوتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے صاحب عظیمت رسول صبر کرتے رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا سورہ عنکبوت میں ذکر آئے گا کہ 950 برس تک وہ دعوت دیتے رہے، مخالفت ہوئی، انکار و اعراض مسلسل، تمسخر و استہزاء، لیکن وہ اپنے اس فرض منصبی کی ادائیگی میں لگے رہے، کہیں ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی. یہ ہے قرآن مجید کی ابتدائی صورتوں میں صبر کا حکم، اس قدر اعادے کے ساتھ، اتنے تکرار کے ساتھ بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہا ہے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلا جو رد عمل اس معاشرے کی جانب سے ظاہر ہوا وہ تھا تمسخر اور استہزاء کا، جس میں کہیں کہیں ظاہری ہمدردی کا عنصر بھی شامل ہوتا تھا. نہ معلوم بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا، اچھے بھلے آدمی تھے، کام کے آدمی تھے، ہمیں تو ان سے بڑی اچھی توقعات تھیں، ہماری امیدیں ان سے وابستہ تھیں، نہ معلوم کیا ہوا ہے. کہیں کوئی نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نہ باشد، کہیں کوئی خلل دماغی کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، کوئی جنون کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، یا کسی آساب کا سایہ کسی یا کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ایسی کوئی صورت ہوئی ہے. اب یہ باتیں استہزان بھی کہی گئی، تمسخر کے انداز میں بھی کہی گئی، ہمدردانہ انداز میں بھی کہی گئی، تاسف کے ساتھ بھی کہی گئی. لہذا سب سے پہلا حکم جو صبر کا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ان کی انہی باتوں کے خلاف صبر، جھیلیے اور برداشت کیجیے. بڑا پیارا مقام ہے سورہ نون، جسے سورہ قلم بھی کہتے ہیں، 29 پارے کی دوسری سورت، آغاز ہی ہوتا ہے اسی کے ذکر سے اور معلوم ہوتا ہے پورے اس کے بین السطور میں کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس طرز عمل پر بہت ملول ہے، رنجیدہ ہے، غمگین ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وان لک لاجرا غیر ممنون، وانک لعلی خلق عظیم، فستبصر ویبصرون، بایکم المفتون، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین۔ نون والقلم وما یسطرون، گواہ قلم اور جو کچھ کے یہ لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کے رحمت سے، اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، آپ ملول و غمگین نہ ہو، آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ ان پاگلوں کے کہنے سے کہیں پاگل تو نہ ہو جائیں گے، اور آپ تو انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ کیا دنیا نے کبھی ایسا پاگل کبھی دیکھا؟ کوئی ایسا مجنون بھی کبھی لوگوں کے دیکھنے میں آیا جس کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہو، جس کا کردار اتنا بلند ہو، جس کی زندگی میں پاکی اور صفائی اور طہارت اس درجے موجود ہو؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، ان کی طرف سے ایسی باتیں سننے سے اور آپ کو جو ذہنی کوفت اور قلبی اذیت ان سے پہنچ رہی ہے، ان سے تو آپ کے درجات بلند سے بلند تر ہوں گے، اجر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ کوئی دن کی بات ہے، فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے، دنیا دیکھ لے گی کہ کس کا دماغ الٹ گیا تھا، کس کو دماغی عارضہ لاحق ہو گیا تھا، کون بچل گیا تھا۔ کوئی دن کی بات ہے، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ یہی سورہ نون ہے جس کا پھر اختتام ہوتا ہے اس آیت پر جس کا حوالہ پہلے دیا جا چکا ہے، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ، جھیلیے، برداشت کیجیے، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے، وہ کب فیصلہ سناتا ہے اس کے منتظر رہیے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی طرح کوئی عاجلانہ اقدام نہ کیجیے۔ یہی معاملہ جب ذرا آگے بڑھتا ہے تو ظاہر ہے ابتدا میں تو کچھ تمسخر و استہزاء کا رنگ، کسی درجے میں کچھ ہمدردانہ انداز بھی لیے ہوئے تھا، لیکن جیسے جیسے بات آگے بڑھی اس میں وہ تمسخر و استہزاء کا انداز سخت سے سخت تر، شدید سے شدید تر ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ اس کی جھلک نظر آتی ہے سورہ مزمل میں، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اے نبی صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں، اور ان سے قطع تعلق اختیار کیجئے، لیکن یہ قطع تعلق بھی حجر جمیل ہو، جیسے وہ آیت سنائی گئی کہ صبر جمیل، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، یہاں فرمایا گیا فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، وزرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا، چھوڑ دیجئے ہمیں اور یہ جو بڑے دولت مند ہیں، سرمایہ دار ہیں، چودھری ہیں، صاحب اقتدار، صاحب وجاہت لوگ ہیں، ہم ان سے نپٹ لیں گے۔ آپ اپنی توجہ کو اپنی دعوت پر مرتکز رکھیے، آپ اپنی توجہ کو اپنی دعوت و تبلیغ پر مرتکز رکھیے، آپ ان کی جانب التفات نہ فرمائیے، ان سے نپٹنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ ان لدینا انکالم و جحیمم و تعامن ذا غصت و عذاب علیم، ہمارے پاس ان کے لیے سب کچھ تیار ہے، عذاب پوری طرح تیار ہے کہ جو ان کا منتظر ہے منہ کھولے ہوئے، یہ کہیں بچ نہ نکلیں گے۔ لیکن آپ ان سے اعراض فرماتے ہوئے، اعراض جمیل کرتے ہوئے، فصفح الصفح الجمیل، ایک اور مقام پر فرمایا بڑے خوبصورت انداز میں، ان سے ذرا آپ اپنی توجہ کو ہٹا لیجئے، ان مخالفین کی جانب ملتفت ہی نہ ہو، ان کے استہزاء کی طرف توجہ ہی نہ کیجئے، آپ لگے رہیے اپنے کام میں، دعوت و تبلیغ میں، فریضہ رسالت کی ادائیگی میں، انذار اور تبشیر میں، جس کے دل میں ہے کچھ، فذکر، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ یاد دہانی کراتے رہیے، آپ کا کام یاد دہانی کرانا ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ان پر نگران نہیں ہیں، آپ سے یہ بات پرس نہیں ہوگی کہ انہوں نے کیوں نہیں مانا، انہوں نے کیوں آپ کی دعوت پر لبیک نہ کہا، جیسے کہ فرمایا گیا فذکر ان نفعات الذکرا سیذکر من یخشا، آپ تذکیر کرتے رہیے، اگر وہ تذکیر مفید ہو، اس کے نتائج ظاہر ہوں، جس کے دل میں کچھ بھی اللہ کا خوف ہے، کسی بھی درجے میں اسے کچھ خیال ہے اپنے خالق اور مالک کا اور اس کے حضور میں لوٹنے کا، وہ اس سے نصیحت اخذ کر لے گا۔ بہرحال صبر کے ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اس استہزاء اور تمسخر اور اس مذاق اور اس چٹکیوں میں اڑانے کے انداز کے مقابلے میں جمے رہنے، ڈٹے رہنے، جھیلنے، برداشت کرنے، ثابت قدم رہنے کا حکم ہوا۔ تاریخی اعتبار سے یہ بات جان لینی چاہیے کہ تقریباً 3 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کچھ اس طرح سے پھیلی ہے، اندر ہی اندر، سطح سے نیچے، باہمی گفتگووں سے، پرسنل کانٹیکٹ سے، کہ اس کے بارے میں ابھی کچھ لوگوں کو زیادہ خطرے کا احساس نہیں ہوا۔ 490 کے لگ بھگ آ کر لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو ایک بہت بڑی تھریٹ کی شکل اختیار کر رہی ہے یہ دعوت، نظام کوہنا کے پاس بانو، یہ معرض انقلاب میں ہے، اس کا راستہ روکنا ہوگا، ورنہ جسے ہم مشت غبار سمجھے تھے یہ ایک تیز و تند آندھی بن کر ہمارے اس پورے نظام کو، ہمارے مفادات کو، ہمارے اس پورے سوشل سٹرکچر کو، ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ کو یہ آندھی بہا کر لے جائے گی۔ اور اس کے بعد وہ دور شروع ہوا جسے سیرت النبی کی کتابوں میں تعذیب المسلمین، مسلمانوں کے پر تشدد اور بہیمانہ تشدد، پرسیکیوشن کے دور کا آغاز ہوا۔ اس پرسیکیوشن کے دور میں پھر جو صورتحال ہوئی، بعض مسلمانوں کی طرف سے کچھ گھبراہٹ کا اظہار اور اس پر اللہ تعالی کی طرف سے ایک مخاطبہ، خطاب یہ ہے کہ جو سورہ عنکبوت میں وارد ہوا ہے، لہذا اس صبر و مصابرت کی بحث میں جو اولین مقام ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہے وہ سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ولقد فتن الذین من قبلهم فليعلمن اللہ الذین صدقوا وليعلمن الكاذبین، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، صدق الله العظيم۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، درحال کہ ہم نے آزمایا ہے ان کو جو ان سے پہلے تھے، پس اللہ ظاہر کر کے رکھ دے گا ان کو کہ جو سچے ہیں، اور ظاہر کر دے گا ان کو کہ جو اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے گمان کیا ہے جو برے کردار کے حامل ہیں، برے عمل کر رہے ہیں، کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے؟ بہت برا ہے فیصلہ جو انہوں نے کیا۔ جو کوئی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہوئے اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ کا وہ مقرر کردہ وقت آ کر رہے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا۔ اور جو کوئی جہاد کرتا ہے تو وہ جہاد کرتا ہے اپنے ہی لیے، اپنے بھلے کو۔ یقیناً اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں، اور ہم لازماً انہیں بدلہ دیں گے بہت ہی اعلی ان کے اعمال کا۔ اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں، بھلائی کی، نیک سلوک کی، اور اگر وہ تجھ سے جھگڑے کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو ان دونوں کا کہنا مت مان، میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم لازماً داخل کریں گے انہیں صالحین میں، نیکوکاروں میں۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، لیکن جب انہیں تکلیف پہنچائی جاتی ہے اللہ کے راستے میں، تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی اس آزمائش سے ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے۔ اور اگر آ جائے مدد تیرے رب کی جانب سے، تو وہ لازماً کہیں گے کہ ہم بھی تمہارے ہی ساتھ تھے۔ تو کیا اللہ تعالی خوب جانتا نہیں جو کچھ کے لوگوں کے سینے میں؟ اور اللہ تو لازماً ظاہر کر دے گا ان کو جو واقعتاً مومن ہیں، اور واضح کر دے گا ان کو کہ جو حقیقتاً منافق ہیں۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ان سے جو ایمان لائے، ہماری ہی راہ کا اتباع کیے چلے جاؤ، پیروی کرو ہمارے ہی راستے کی، اور ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کا بوجھ۔ درا حالے کہ وہ نہیں ہیں اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی، یقیناً وہ جھوٹے ہیں، اور وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی، اور اپنے ان بوجھوں کے ساتھ کچھ مزید بوجھ بھی، اور ان سے لازماً باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا قیامت کے دن اس جھوٹ کے بارے میں، اس افتراء کے بارے میں جو وہ کر رہے تھے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور ابتدا ہی سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انداز کلام کچھ تیکھا ہے۔ اس کے پس منظر کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، ایک حدیث اس کی بڑی صحیح وضاحت کرتی ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا، ابتدائی تین چار سال ایسے تھے کہ جس میں سرداران قریش، کفر کے سربراہوردہ لوگ، یہ امید لیے رہے کہ چڑھی ہے یہ آندھی اتر جائے گی، کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی ہمارے اس نظام باطل کے لیے کوئی حقیقی خطرہ، کوئی ریئل تھریٹ نہیں ہے، لہذا یوں سمجھیے کہ انہوں نے چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش کی، استحضاء اور تمسخر۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، ہمارے نوجوان اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں، ہمارے غلاموں کے طبقوں میں اس دعوت کا نفوذ ہو رہا ہے، تب وہ چونکے کہ نظام کہنا کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں، تب جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے وہ اپنی پوری قوت مدافعت کو مجتمع کر کے حملہ آور ہوئے۔ اس حملے نے تشدد اور پرسیکیوشن کی شکل اختیار کی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کا سب سے زیادہ نشانہ بنے دو طبقات، ایک غلام جو اس معاشرے میں ایسی حیثیت میں تھے کہ ان کے کوئی حقوق تھے ہی نہیں، وہ تو اپنے آقاؤں کی ملکیت تھے، جس طریقے سے کہ کسی کی بھیڑ اور بکری اس کی ملکیت ہے ایسے ہی اس کا غلام بھی اس کی ملکیت ہے۔ وہ اپنی بھیڑ اور بکری کو جب چاہے ذبح کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اسی طرح وہ اپنے غلاموں کے ساتھ جو چاہے کر گزرے، اسے کہیں کوئی اس کی جواب دہی نہیں کرنا۔ لہذا سب سے زیادہ اس تشدد کا جو شکار ہوئے، بہیمانہ تشدد کا، وہ اس غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ۔ آل یاسر یہ ایک گھرانہ تھا، اگرچہ غلاموں پر مشتمل نہیں تھا، باہر سے آئے ہوئے اس شہر میں آباد تھے، کوئی ان کا پشت پناہ، کوئی ان کا حامی اور مددگار نہ تھا۔ ابو جہل کو پورا موقع ملا کہ اس نے اپنا تشدد اور اپنے اس تمام انتقامی جذبات کا ہدف بنایا آل یاسر کو۔ امیہ ابن خلف ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر کبھی اوندھے منہ لٹا کر گھسیٹ رہا ہے، کبھی سیدھے رخ پر لٹا کر جبکہ سورج نصف النہار پر چمک رہا ہو اور آگ اگل رہا ہو، اس وقت ان کے سینے پر ایک بھاری سلبر بھی رکھ دی جاتی تھی۔ یہ تھا وہ طرز عمل کہ جو ان غلاموں کے ساتھ بے یار و مددگار لوگوں کے خلاف جو اختیار کیا گیا۔ حضرت خباب بن الارت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان پر جس درجے تشدد ہوا ہے، اسے ایک واقعے سے سمجھیے کہ ایک مرتبہ آگ جلائی گئی، دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا دیے گئے اور حضرت خباب کو ننگی پیٹھ ان انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ کمر کی کھال جلی، کچھ چربی پگھلی، اس سے وہ انگارے سرد ہوئے۔ یہ تشدد جو ہے، یہ سن 4, 5 اور 6 تین سال ہیں کہ جن میں اپنے پورے نقطہ عروج پر رہا ہے۔ جس کو جس حیثیت سے جو اقتدار اور اختیار کسی مسلمان پر حاصل تھا، اس نے اسے استعمال کیا ہے اور اس تشدد کے ذریعے سے اس راہ حق سے واپس پھیر لے جانے کی کوشش کی۔ اس زمانے کا ایک واقعہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ سناتے ہیں کہ جب یہ مصائب ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گئے، تو ایک روز ہم حاضر ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ اس وقت کعبے کے سائے میں اپنی چادر کا ایک تکیا سا بنائے ہوئے استراحت فرما رہے تھے۔ ہم نے جا کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ معاملہ ہمارے تحمل کی حد سے تجاوز کرتا نظر آ رہا ہے۔ حضرت خباب فرماتے ہیں، اس پر حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ کے چہرہ مبارک سے ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے جو لوگ اس راستے پر آئے ان کے ساتھ تو یہاں تک ہوا ہے کہ کسی شخص کو لایا جاتا تھا، گڑھا کھود کر اس میں اس کو گاڑا جاتا تھا، آدھے دھڑ تک گڑھے میں گاڑ دیا گیا اور پھر ایک آرا اس کے سر پر رکھ کر چیرنا شروع کرتے تھے، جس سے کہ اس کا پورا جسم دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ توحید پر کاربند رہتا تھا، راہ حق سے ہٹنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگوں کو جسموں سے ان کے گوشت، ان کی ہڈیوں پر سے لوہے کی کنگیوں سے کھرچ ڈالے گئے۔ ایسا بھی ہوا کہ آگ کے الاؤ جلائے گئے اور ان میں زندہ انسانوں کو جھونک دیا گیا۔ خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، ورنہ وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف نہ ہو۔ یہ جو انداز ہے، کچھ خفگی کا انداز، اظہار ناراضگی کہ ایمان کیا تم نے اسے، وہ جو اس شعر میں نقشہ کھینچا گیا کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تم نے اسے پھولوں کی سیج سمجھا تھا، کیا سمجھ کر کہا تھا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. یہی انداز اس سورہ مبارکہ کا آغاز میں ہے، اظہار خفگی ہے، اظہار ناراضگی ہے. لیکن ذہن میں رکھیے اس بات کو، ابتدا ہی میں سمجھ لیجئے تو آگے سہولت ہو جائے گی، کہ جیسے کوئی مربی، کوئی استاد جس کے زیر تربیت کوئی ہو، اس کا ہمیشہ یہ معاملہ ہوتا ہے، کبھی ڈانٹتا بھی ہے، کبھی دلجوئی بھی کرتا ہے، کبھی ہمت بڑھانے والی بات بھی ہوتی ہے، کبھی شاباش بھی دی جاتی ہے، اور کبھی یہ کہ اگر ذرا کم ہمتی کا معاملہ ہو، کہیں سے کوئی کمزوری یا تقصیر کا اظہار ہو رہا ہو تو پھر زجر و توبیخ بھی ہوتی ہے، جھڑکی بھی ہوتی ہے. اللہ جو رب ہے، جو مربی حقیقی ہے، وہ اپنے بندوں کے حق میں یہ دونوں صورتیں استعمال کرتا ہے، لیکن اس جھڑکی میں بھی ایک شفقت ہوتی ہے، وہ محبت سے خالی نہیں ہوتی، وہ عتاب بھی محبت آمیز ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں، ترغیب و تشویق بھی، دل جوئی بھی، اور کہیں ذرا اظہار خفگی بھی، ناراضگی بھی، جھڑکی بھی، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں کسی بھی تربیت کے عمل میں. اور یہ دونوں چیزیں سورہ عنکبوت کے اس پہلے رکوع میں بہت نمایاں ہیں. پہلی آیت تو حروف مقطعات پر مشتمل ہے. ان کا کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے؟ ہمارے اس منتخب نصاب میں پہلی مرتبہ یہ حروف مقطعات آئے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے بارے میں صرف اس اجمال پر اکتفا کی جا رہی ہے کہ ان کے حتمی اور یقینی معنی کوئی نہیں جانتا، یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے مابین. کہنے والوں نے بہت کچھ کہا ہے، عقل و خرد کے گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، ظن و تخمین سے بہت سی باتیں کہی گئیں جن کا ذکر یہاں چندہ ضروری نہیں ہے. اگلی آیت پر آئیے، یہاں سے وہ خطاب اور اس میں عتاب کا انداز بالکل نمایاں ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، یہاں پر بجائے براہ راست خطاب کے صیغہ غائب میں جو بات ہو رہی ہے، اسی میں وہ عتاب کا انداز بالکل نمایاں ہے. یہ نہیں کہا ہے مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھا تھا، کہا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا. یہ ایک اجنبیت کا اور غیریت کا اظہار، یہ خفگی اور ناراضگی کو واضح کرنے کے لیے بڑا ہی لطیف پہرایا ہے. کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، چھٹکارا مل جائے گا، نجات حاصل ہو جائے گی، جنت میں داخلہ ہو جائے گا، دوزخ سے بچاؤ ہو جائے گا؟ ان یقولوا آمنا، صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے. ذرا پس منظر میں رکھیے ہم کہاں کھڑے ہیں، آج کے مسلمان کی سوچ کیا ہے. انہوں نے تو پھر بھی شعوری طور پر قبول کیا تھا دعوت ایمان کو، اور اگر کہا تھا آمنا تو اپنے کچھ آبائی عقائد کو چھوڑ کر کہا تھا، ایک انقلابی قدم اٹھایا تھا. اور ایک ہم ہیں کہ ایک موروثی عقیدے کے طور پر، ایک متوارث، ایک مذہب متوارث موروثی مذہب کے اعتبار سے ہم اگر مسلمان ہیں تو اس کے باوجود یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ بخشے بخشائے ہیں، جنت ہمارا پیدائشی حق ہے، فوز و فلاح تو ہمیں پیدائشی طور پر حاصل ہو چکا ہے. اس پس منظر میں ذرا اس آیہ مبارکہ کو پڑھیے اور بار بار پڑھیے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، انہیں جانچا اور پرکھا نہ جائے گا، انہیں ٹھوک بجا کر نہ دیکھا جائے گا کہ کتنے پانی میں ہیں، واقعی ایمان ان کے دلوں میں جاگزی ہے یا یہ صرف یہ منہ کا پھاگ ہے کہ جو کھیلا جا رہا ہے، یہ صرف الفاظ ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں. فتنے کا لفظ اس سے پہلے آ چکا ہے سورہ تغابن میں، انما اموالکم واولادکم فتنہ. فتنہ عربی میں کہتے ہیں کسوٹی کو، جس پر گھس کر دیکھا جائے کہ سونا خالص ہے یا نہیں، یہ زر خالص ہے یا اس میں کھوٹ ہے، اور کھوٹ ہے تو کتنا ہے. یہ حالات، یہ مشکلات، یہ مصائب، یہ تکالیف، اللہ کی راہ کی یہ ایزا، یہ قربانیاں، یہ سب در حقیقت وہ فتنہ ہیں، وہ آزمائش ہیں، وہ کسوٹی ہیں کہ جن میں تمہیں پرکھا جا رہا ہے. یہ تمہارے ایمان کا ٹیسٹ ہے، یہ تمہارے صداقت ایمان کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم، ہماری تو یہ سنت ثابتہ ہے، ہمارا تو یہ مستقل طریقہ رہا ہے، ہمارا یہ ہمیشہ کا قاعدہ ہے کہ جو بھی اس راہ میں آیا جس نے کہا کہ میں ایمان لایا ہم نے اسے جانچا اور پرکھا اور آزمایا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کرنے کے لیے، کھڑے کو کھوٹے سے ممیز کرنے کے لیے، سچے کو جھوٹے سے جدا کرنے کے لیے، فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین۔ لفظی ترجمہ تو ہوگا اللہ جان کر رہے گا انہیں کہ جو سچے ہیں، لیکن چونکہ علم الہی قدیم ہے، اللہ کو کسی چیز کے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ علم از خود اسے حاصل ہے، لہذا یہاں اس سے مراد ہوگی کہ اللہ ظاہر کر دے گا، کھول دے گا، علم نشرہ کر دے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دے گا، سچوں کو جھوٹوں سے ممیز کر دے گا۔ اور یہاں نوٹ کیجئے، الفاظ وہ ہیں کہ عربی زبان میں تاکید کے لیے اس سے زیادہ اسلوب اور کوئی نہیں، فعل مضارع سے قبل لام مفتوح اور اس کے آخر میں نون مشدد، یعلمن فلا یعلمن، یہ گویا کہ تاکید کا آخری اور منتہا انتہائی انداز ہے جو عربی زبان میں موجود ہے، اللہ لازمن واضح کرے گا، لازمن کھول کر رکھ دے گا کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹ موٹ کا دعویٰ ایمان کر رہے ہیں۔ یہاں لفظ صدقو اس کو ذہن میں رکھیے، آیہ در بھی اسی پر ختم ہوئی تھی، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، سورہ حجرات کی آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ یہ وہی لفظ ہے، فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، اللہ کھول کر رکھ دے گا، ظاہر کر دے گا کون سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں اور کون جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہے ایمان کا۔ یہ مضمون قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر آیا ہے اور اسی شان کے ساتھ آیا، اسی گھن گرج کے ساتھ آیا، اسی طرح کان کھول کر سنایا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 214 ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے مسلمانوں کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ جنت میں داخلہ مل جائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم، اور ابھی تو تم پر وہ حالات وارد ہی نہیں ہوئے، مثل الذین خلوا من قبلکم، جیسے کہ ان پر ہوئے تھے کہ جو تم سے پہلے ہو گزرے۔ ابھی جو حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث بیان کی گئی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ بالکل وہ اسی آیہ مبارکہ کی ترجمانی، ابھی تو تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں، وہ کٹھن مراحل ان سے تمہیں دو چار ہونا ہی نہیں پڑا، وہ بڑے بڑے امتحانات تو ابھی اس راہ میں آئے ہی نہیں۔ مستهم البأساء والضراء، ان پر سختیاں آئیں، فقر و فاقے آئے، تکالیف انہیں جھیلنی پڑی۔ اور اس کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے عجیب، جس میں بڑی تفصیل، جس میں ایک تصویر لفظی بھی موجود ہے، جس کے اندر اس کے صوتی اثرات کے اندر بھی وہ کیفیت پائی جاتی ہے، وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، یہاں تک کہ پکار اٹھے، چیخ اٹھے وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ ہے وہ بات جس کو اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس راہ میں قدم بڑھاؤ تو یہ سوچ کر بڑھاؤ کہ یہاں تکالیف اور مصائب یہ تو اس راہ کے سنگھائے میل ہیں، امتحانات اور ابتلاعات یہ تو اعوان و انصار ہیں، یہ بھٹیاں اور یہ کسوٹیاں یہ ناگزیر ہیں اس راہ میں، جسے آگے بڑھنا ہے یہ سوچ سمجھ کر قدم بڑھائے۔ یہی مضمون ہے جو سورہ آل عمران میں پھر آتا ہے، انہی الفاظ سے شروع ہوا، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 ہے، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ کون ہیں تم میں سے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ سورہ حج کے وہ الفاظ ذہن میں لائیے، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، ابھی تو اللہ کو دیکھنا ہے، ویعلم الصابرین، اور اللہ دیکھ لے گا کون ہیں صبر کرنے والے، کون ہیں جھیلنے والے، کون ہیں اس کے نام پر جان اور مال کی بازیاں کھیل جانے والے، کون ہیں کہ جو اپنی جانوں کا ہدیہ پیش کر کے اور یہ سمجھیں جیسے کہ ایک صحابی نے کہا تھا جب انہیں شہید کیا گیا اللہ کی راہ میں، فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہی مضمون پھر آتا ہے سورہ توبہ میں، انہی الفاظ میں، اسی انداز میں. ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوڑ دیے جاؤ گے، چھٹکارا مل جائے گا، حالانکہ اللہ نے ابھی تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے تم میں سے وہ لوگ کہ جو جہاد کا حق ادا کرتے ہیں اور جو تمام تعلقات دنیاوی پر خط تنسیخ پھیر سکتے ہیں اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ایمان کے لیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، کہ وہ کسی کو اپنا دلی دوست نہ بنائے، کسی کو بھی اللہ کے سوا، اللہ کے رسول کے سوا، اہل ایمان کے سوا وہ اپنے دلوں کے بھیدی، اپنے دلوں کے دوست نہ بنائے، تمام علائق دنیاوی کو کاٹنے پر آمادہ ہو جاؤ اللہ کے لیے، اور اس کے دین کے لیے، اور اس کے رسول کے لیے، اور اس کی راہ میں جہاد کے لیے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو. تو یہ انداز ہے کہ جس سے یہ سورہ مبارکہ شروع ہوئی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. یہاں اس راہ میں آزمائش اور فتنہ، ابتلاء، اس کی سب سے پہلی حکمت واضح کر دی گئی ہے. یہ چھانٹی ضروری ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کسی بھی انقلابی جد و جہد کے لیے یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے. وہ جماعت کے جو اس کام کے لیے کھڑی ہو رہی ہو، جو اس کٹھن مرحلے کا بیڑا اٹھا رہی ہو، اس میں تطہیر ہوتی رہے، یہ فرض ضروری ہے. اگر تو انسانوں کی بھیڑ مطلوب ہے، صرف مذہبی سطح پر کسی نسلی مذہب کو ماننے والے، وہ بات اور ہوگی، وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے چھانٹی کی. لیکن اگر کوئی انقلابی نصب العین ہے، کہیں اقامت دین کی جد و جہد ہے، کسی غلط نظام کو بےخوب ان سے اکھاڑ کر نظام حق کو، نظام دین خداوندی کو اگر برپا کرنا ہے اور غالب کرنا ہے اور نافذ کرنا ہے، جو ہم دیکھ چکے ہیں کہ بعثت محمدی علیہ صاحب صلاۃ وسلام کی کا اصل مقصد اور اس کی اصل غرض تھی، لیظہرہ علی الدین کلی، تو اس کے لیے جو جماعت مطلوب ہے، سرفروشوں کی جماعت، ان لوگوں کی جماعت جو تن من دھن نثار کر دینے والے ہوں، اس جماعت کی تطہیر ہوتے رہنا ضروری ہے. معلوم ہو کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون واقعتاً خدا کو ماننے والا اور آخرت کا ماننے والا ہے، کون واقعتاً اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، کون ہے جو اس تراضی میں پورا تل رہا ہے جو اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے آئی تھی کہ کہہ دیجئے اے نبی کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بھائی اور اپنے بیٹے اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں اور اپنے وہ کاروبار جو بڑی محنت سے جمائے ہیں اور جن میں اب مندے کا تمہیں خوف رہتا ہے اور اپنے وہ مکان جو تمہیں بہت محبوب ہے، اگر یہ محبوب تر ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو جاؤ، منتظر رہو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ چھانٹی، یہ تمیز، یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا کرنا، یہ ہے غرض و غایت ان ابتلاءات کی، ان آزمائشوں کی. ورنہ اللہ تعالی مختار مطلق ہے، اس کے اذن کے بغیر ایک پتہ تک جنبش نہیں کرتا. ابو جہل کی کیا مجال کہ وہ آل یاسر کو ستا سکے؟ امیہ ابن خلف کی کیا جرت کہ وہ اللہ کے ایک پرستار، اللہ سے محبت کرنے والے، ایک بندہ موحد بلال کو اس طرح سختیاں دے سکے، اس طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر سکے؟ یہ اذن رب سے ہو رہا ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ ان کٹھالیوں میں سے گزار کر تمہیں زر خالص بنانا چاہتا ہے. تمہاری تربیت، تمہاری پختگی، تمہارے ایمان کا ثبوت، تمہارے اندر عزم اور ہمت اور ولولے کی پیدائش اور تربیت، یہ ہے وہ غرض، یہ ہے وہ مقصد جس کے تحت کہ یہ مصیبتیں ہیں، یہ ایذائیں ہیں، یہ تکالیف ہیں، یہ ابتلائیں ہیں، یہ آزمائشیں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.